السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ النحل کا اس وقت مطالعہ جاری ہے اور چوتھے رکوع تک کے مضامین کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. سورۃ النحل کے پانچویں رکوع کا آغاز آیت نمبر 35 سے ہوتا ہے. چند اس کی آیات آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد کچھ حصہ گفتگو کا وہ ناموس رسالت کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا. آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین مکہ کا یہ قول نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم اللہ کے حکم کے سوا کسی شے کو حرام ٹھہراتے. یہ تاریخ انسانی میں انسانوں نے اپنی بے عملی کا جواز اس طرح پیش کیا کہ صاحب کیا کریں، اللہ ہی نہیں چاہتا، تو اللہ نے نہیں چاہا اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں. معاذ اللہ، اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے نہیں چاہا تو اس لیے ہم جو ہے وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. گویا کہ اپنی بے عملی کے لیے جواز ہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق دینا نہ چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سارا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے احکامات سے فرار اختیار کرتا ہے، اور اس کا کچھ عکس بالکل ایسا ہی نہیں، یہ تو مشرکین مکہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کا کچھ عکس ہمارے معاشرے میں بھی دکھائی دیتا ہے. مثلا جب ہم کسی سے کہتے بھائی نماز ادا کر لو، تو کہتے دعا کرنا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے. نماز کے لیے لوگ ضرور دعا کراتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہم سے تو نہیں کہا کہ مولوی صاحب دعا کیجئے گا کل میں صبح دکان کا تالا کھول لوں، جا کر کل میں آفس چلا جاؤں، کل میں اسکول چلا جاؤں، کل میں کالج چلا جاؤں، کل میں کھانا کھا لوں. یہ کسی نے آج تک دعا نہیں کرائی. تو گویا جہاں اپنی ذاتی کچھ مادی ضروریات کا معاملہ ہوتا ہے، خود آگے بڑھ کر انسان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں روح کے تقاضے آتے ہیں، رب کائنات کے تقاضے آتے ہیں، وہاں وہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، اور اس فرار کے لیے ایک بہانہ اللہ کو ماننے والے یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق عطا نہیں فرمائی اس کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو قانون اٹل ہے، بارہا اس کا تذکر آ چکا. مثلا قرآن کہتا ہے سورہ الدہر کے بالکل آغاز میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ انسان کو دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکر بنے، یہ چوائس، یہ اختیار انسان کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت 13 میں فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ الصف کی آیت نمبر 5 میں فلما ازاغ ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگوں نے خود ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. تو حاصل کلام ان آیات کا یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ واضح کر دیا گیا، اور بندہ جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسے اسی کی توفیق عطا فرما دیں گے، چاہے وہ خیر کا راستہ چنے یا شر کا، اس لیے کہ دنیا امتحان ہے، اور امتحان اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب بندہ آزاد مرضی سے جو چاہے راستہ اختیار کرے، اور اللہ کی طرف سے اس کو اس کی اجازت بھی دے دی جائے. اللہ تعالیٰ اس ہٹ دھرمی کی روش سے ہمیں بچائے کہ ہم اپنی کمزوری کے لیے بہانہ یہ بنائیں کہ صاحب اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی. نہ، اللہ توفیق دینے کو تیار ہے بشرطے کہ بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جیسے بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، اور کلام اللہ سبحانہ وتعالی کا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. معاملہ بندے پر ہے، اگر اس میں طلب اور تڑپ سچی ہوگی اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. بتائے گئے اس کے آگے اس طرح کی ہٹ دھرمی کی باتیں اور لیم ایکسکیوزز، بہانے پچھلے لوگوں نے بھی پیش کیے، مگر رسولوں کے ذمے صرف پیغام کو پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری تھی. اب لوگوں کے متعلق لوگوں سے ہی سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر کے کیوں ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی. وہ جواب ہر ایک نے اپنا خود دینا ہوگا نافرمانوں کو. اس کے بعد آگے فرمائے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام فرمایا، وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی روحانی ضروریات کا بھی اہتمام فرمایا ہے. پہلے ہی انسان، وہ پہلے ہی نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام. جس دن سے انسانیت کا آغاز ہوا اسی دن سے اللہ کی طرف سے ہدایت کے عطا کیے جانے کا آغاز بھی ہو گیا. کبھی اللہ نے انسانوں کو تاریکی میں نہیں رکھا، محروم نہیں رکھا، بلکہ انسانیت کے آغاز کے وقت سے ہی انسانیت کی ہدایت کا سامان اللہ نے پیدا فرمایا. اور بڑا دلچسپ انداز سورۃ الرحمن میں آتا ہے، ہم سب کو الفاظ یاد ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ جو کہ رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا. حالانکہ انسان کی پیدائش پہلے، قرآن کا آنا بعد میں ہے، لیکن یہ قرآن جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے تو اس ہدایت کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر پہلے ہوا اور انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں ہوا. فرمایا کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے، کس دعوت کے ساتھ؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو. طاغوت طغیانی سے ہے. یہ رس قرآن میں شیطان کے لیے بھی آیا، یہ رس قرآن میں یہود کے سرداروں کے لیے بھی آیا، اور قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ہر ایسا شخص یا ادارہ یا نظام جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے نکل جائے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ یہود کے سردار تھے 1400 برس پہلے، یا شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہو، یا آج کے نظام ہائے حکومت جو بھی دنیا میں ہیں، چاہے مسلمانوں کے ممالک میں یا غیر مسلموں کے ہاں، جو کوئی نظام یا قانون اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں، اللہ کی سوورنٹی کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کی بات کرے، جو کوئی نظام یا قانون اللہ کی عطا کردہ شریعت کے مقابلے میں اپنے قانون کے نفاذ کی بات کرے وہ طاغوت ہے. اس کا انکار بھی ضروری ہے اور اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے. تو ہر رسول کو دعوت دی اور ہر رسول کے ذریعے اللہ نے دعوت ہمیں پہنچائی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو. فرمایا کچھ تو وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، کچھ کا معاملہ یہ رہا کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی. اور یہ بات آ چکی ہے کہ گمراہی کا معاملہ ان کے لیے جنہوں نے خود اپنے لیے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور ہدایت کا فیصلہ ان کے لیے جنہوں نے خود طلب اور تڑپ پیدا کی کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. فرمایا گیا اس کے بعد کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، فسیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اب یہ لفظ جو ہے سیر کا، سیرو ہے عربی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں سیر کرنا، اور یہ جو ٹوریزم والے ہوا کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن سیر سپاٹے کی دعوت دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اپنے اپنے مطلب کی باتیں سب لوگ نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں قرآن حکیم سے اور احادیث مبارک سے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کے تابع ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمارے تابع ہو جائیں. قرآن کہتے ہیں ہاں سیر کرو، کاہے کے لیے سیر کرو؟ فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا. ہاں ویسے تم نے کاروبار کے لیے جانا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، ضرور جاؤ، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن قرآن جس سیر کا یا چلنے پھرنے کا زمین میں حکم دے رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا. اس کا حاصل ہے عبرت حاصل کرنا. اب تو دنیا گلوبل ہو گئی، ہر چیز نیٹ پر ہمیں اویلیبل ہو گئی، تو پچھلی قوموں کے کھنڈرات آج ہماری نگاہوں کے سامنے. قرآن ان باتوں کو صرف آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ کر لینے کے لیے بیان نہیں کرتا، بلکہ ان سے عبرت تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے. بڑی خوب بات کسی نے کہی، ہمارے ہاں بھی ہے جی موئنجو داڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، 5000 سالہ پرانی تاریخ، ہاں جی ان کے یہ سسٹمز تھے, یہ ڈویریس سسٹم تھا, اس طرح ان کے ویئر ہاؤسز ہوتے تھے, اس طرح ان کا عدالتی نظام ہوتا تھا, یا ان کے بادشاہ رہتے تھے. یہ ساری تہذیب اور سولیزیشن تو ٹنوں کے حساب سے نکال لی, ٹنوں کے حساب سے تہذیب اور سولیزیشن تو دریافت کر لی, لیکن چھٹانک بھر بھی عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں کہ تباہ کیوں ہو گئے لوگ, برباد کیوں ہو گئے لوگ. اتنی بڑی سولیزیشنز تھیں, یہ ان کے ڈیل ڈول تھے. قرآن بھی اشارے کرتا ہے اور قوموں کی طرف, قوم عاد قوم سمود, الم تورا کیف قال ربک بعاد ارم ذات العماد الذی طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. بڑی ڈیل ڈول ان کے پاس تھے, ان کے جیسے کبھی لوگ پیدا نہ ہوئے. یہ ان کی ٹیکنالوجی کے پہاڑوں کو تراش تراش کر وہ محلات تعمیر کرتے تھے. کیا ہو گیا پھر, وہ ٹھہر کیوں نہ سکے اللہ کے سامنے؟ اس لیے کہ جب نافرمانی پر آئے, ہٹ دھرمی پر آئے, پیغمبروں کی مخالفت پر آئے, پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کرنے پر آئے, تو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب ان کو دیا. مٹا دی ساری بستیوں, مٹا دیا ساری بستیوں کو. تو یہ بستیوں کے واقعات, پچھلی قوموں کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالی عبرت کے لیے بیان کرتے ہیں. تو یہ اگر گھومنا پھرنا کسی کو ہے, شوق ہے اس سولیزیشنز کو, ان سولیزیشنز کو دیکھنے کا, ان تاریخی آثار کو دیکھنے کا, تو اس کا حاصل یہ ہو کہ لوگوں میں عبرت پیدا ہو جائے اس کے ذریعے سے. فرمایا کہ فسیحوا فی الارض, زمین میں چلو پھرو, فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, بس دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ نبی آپ کا کام ان کو پہنچا دینا ہے, ان کو ہدایت دینے کا اختیار اللہ نے آپ کو نہ دیا. اب اگر یہ خود ہی اپنے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ کی چاہت پر اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اور ان میں سے ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ زندگی نہیں دے گا. مشرکین عرب میں ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جو آخرت کا سرے سے منکر تھا. یہ موضوع بھی قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا ہے. تو یہاں ان کا قول نقل کیا گیا, لا یبعث اللہ من یموت, جو مر جاتا اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا. فرمایا کہ بلا کیوں نہیں, وعدنا علی حقا, اللہ کی ذمہ تو وعدہ سچا ہے, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی اللہ فیصلے فرما دے گا. دنیا میں لوگوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف کر ڈالا, ماننے سے انکار کیا, کچھ نے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا, کچھ نے اللہ کی شریعت کو ماننے سے انکار کیا, کچھ نے اللہ کے احکامات کے اندر اختلافات پیدا کر دیے. اللہ آخرت میں سارے فیصلے فرما دے گا. بتایا گیا کہ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, ان نقول له کن فیکون, اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. یہ اتنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس کے بعد سورہ نحل کے چھٹے رکوع کا آغاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا. مسلمانوں نے ایک ہجرت تو کی مدینہ کی طرف, لیکن اس سے قبل ہجرت حبشہ کا معاملہ بھی پیش آیا. اشارے بار بار کیے گئے. فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا, لنبوئنہم فی الدنیا حسنا, ہم انہیں ضرور جگہ عطا کریں گے دنیا میں عمدہ, ولاجر الاخرۃ اکبر, اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. ایک ہے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقلی, آج کل اس کو بھی ہجرت کہہ دیا جاتا ہے. یہ ہجرت ہجرت نہیں ہے جو اللہ کو مقصود ہے. اللہ کو جو ہجرت مقصود ہے وہ جان کے تحفظ کے لیے نہیں, بہتر انوائرمنٹ کے تحفظ کے لیے نہیں, بہترین فیسلٹیز کے اخذ یا حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان کے تقاضوں پر عمل کے لیے. وہ ہجرت اللہ کی راہ میں ہجرت شمار کی جائے گی, وہ اللہ کو مقصود ہے. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ظلم ہو گیا ان پر, اور ایک خطے میں مکہ مکرمہ میں ان پر زندگی تنگ کر دی گئی, تو اب اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے جو اپنے گھر باز کو چھوڑ کر نکل گئے, ان کے لیے دنیا میں بھی عمدہ بدلہ ہے اور آخرت کا اجر اس سے بڑا ہوگا. فرمایا کہ یہ کون ہے, جو صبر کرنے والے ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تبکل کرنے والے ہیں. یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر صرف پیر میں کانٹا چبھ جائے, یا گھر میں کوئی مشکل آ جائے, یا بیماری آ جائے, یا معاشی طور پر کوئی نقصان ہو جائے, یہ صبر اس صبر تک محدود نہیں ہے. قرآن حکیم جس صبر کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں جس صبر پر بار بار توجہ دلائی گئی ہے، وہ پیر میں چبھنے والے کانٹے، بدن میں آنے والی بیماری، گھر میں آنے والی کسی تکلیف، معاش میں آنے والے کسی نقصان سے بہت بڑھ کر ہے۔ گو کہ پیر میں کانٹا چبھے، اس پر بھی بندہ صبر کرے تو اجر ملے گا، حدیث میں ہے۔ بیماری آ جائے، بندہ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اس پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن قرآن و سنت میں جس صبر پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے وہ صبر ہے نمبر ایک، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا۔ فجر کی نماز ہے، صبح اٹھنا دشوار لگتا ہے، اٹھو بھائی، نیند کی قربانی دو تاکہ اطاعت ہو سکے، یہ ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت میں جو مشکلات آئیں جھیلو، برداشت کرو۔ ایک ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں میں بڑی لذت ہے، بڑی اٹریکشن ہے، لیکن رب نے منع کیا، نگاہیں اٹھ ہی جاتی ہیں لیکن رب نے منع کیا، مال حرام کی طرف بڑھ ہی جاتا ہے انسان لیکن رب نے منع کیا۔ اب رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے صبر، برداشت کرو، چھوڑو اس دنیا کی لذت کو، آج کی لذت کل جہنم کا انگارہ بنے گی، برداشت کرو اور چھوڑو اس لذت کو، یہ صبر ہے عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر۔ ایک صبر ہوتا ہے عن الدنیا، دنیا سے صبر، کیا مطلب؟ دنیا فتنہ ہے، اس میں بڑی رنگینی ہے، بڑی زینت ہے، بڑی آرائش ہے، اور یہ انسان کو جکڑ لیتی ہے، اتنا کہ کوئی پوری قوم کا سودا کر جائے، اتنا کہ کوئی ایمان کا سودا کر جائے، اور آج ہمارا یہ امتحان چل رہا ہے اس ملک کے اندر، ایمان کے سودے کی بات آ گئی۔ تو یہ دنیا، اس سے اپنے آپ کو روکنا، رہنا اس میں مگر ڈوب نہ جانا اس میں، کشتی رہے پانی میں، مثالیں آ چکی پہلے، پانی ہی میں چلے گی کشتی، لیکن بقدر ضرورت اس کا حصہ اندر ہوگا، زیادہ حصہ اندر جائے گا تو ڈوب جاؤ گے۔ تو دنیا میں رہنا ضروری ہے، یہاں رہ کر وہاں کی فکر کرنی ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے، لیکن یہاں رہنا ہے بقدر ضرورت، یہ ہے صبر علی دنیا، دنیا سے اپنے آپ کو روکنا صبر۔ اور سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ اللہ کے دین کی جد و جہد میں صبر، جس کو قرآن کہتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرو، حق کی دعوت دو، حق کو پھیلاؤ، حق کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، اس حق کی دعوت میں، اس حق کے پھیلانے میں، اور اس حق کے نفاذ کی جد و جہد میں جو مشکلات تمہیں پیش آئے اس پر صبر کرو، اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرو۔ یہ ہے جو 23 برس کی زندگی ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جہاں بارہا ذکر آ چکا، کانٹے اور پتھر بھی ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہیں، دو دو مہینے کے فاقے بھی ہیں، طائف کی گلیوں میں خون کا بہ جانا بھی ہے، احد کے میدان کا بھی خون مبارک سے رنگین ہو جانا بھی ہے، 269 صحابہ کی جانوں کی قربانی بھی ہے، یہ صبر کاہے کے لیے؟ یہ ساری جد و جہد جو صبر پر مشتمل اور مبنی ہے کاہے کے لیے؟ حق کی وصیت، حق کے پھیلانے اور حق کے نفاذ کے لیے، یہ ہے صبر کا وسیع تر مفہوم، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر، روکنا برداشت کرنا، صبر کے معنی روکنا برداشت کرنا اپنے آپ، اور دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، اور حق کی راہ میں جو مشکلات آئیں اس پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آج کا مطالعہ ہی میں رکھتے، آخری بات یہ آئی کہ کن کے لیے دنیا میں اجر اور آخرت میں اجر ہے؟ جو صبر کرے اللہ پر، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد وہ شے ہے جو بندے کو ہر مشکل میں استقامت دیتی ہے، کھڑا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے جو صبر کرنے والے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی اجر کا وعدہ دیا اور بڑے اجر کا وعدہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے۔ اب وہ گفتگو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جس کے حوالے سے آج ملک بھر میں ہڑتال ہوئی ہے، یا ہم سب نے کوشش کی کہ ایک انداز سے اپنے غم و غصے کا یا اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن بہرحال آج بھی اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات کو بیان کرنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ 2-3 جمعوں میں یہ بات بیان تو کی ہے، آج اس کا ایک اور رنگ اور اس کے چند اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذرا تھوڑا سا ہم قرآن حکیم سے اور احادیث سے پھر کچھ چیزوں کو تازہ کر لیں کہ آپ کی ذات کا معاملہ کسی عام انسان کی طرح کا نہیں، جبکہ عام انسانوں میں سے کوئی کسی کے والد کو برا بھلا کہے تو غصہ آتا ہے، والدہ کو برا بھلا کہے تو غصہ آتا ہے، خود اس کو برا بھلا کہے تو غصہ آتا ہے، کوئی کسی کے گھر کے کسی بڑے فرد کو برا بھلا کہے غصہ آتا ہے، خاندان کے بڑے کو برا بھلا کہے غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ممالک میں وہاں کے جیسے برطانیہ کی ملکہ ہے، اس ملکہ کی شان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، غصہ آتا ہے ان لوگوں کو۔ تو بھائی کچھ ہوش کے ناخن لو، ہم رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے آج ابھی ہم نے پڑھا، ہر دور میں رسولوں کو بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے نبی کی ذات گرامی کے حوالے سے وہ مقاصد بھی واضح ہوئے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچ جائے، اللہ کی دعوت بندوں تک پہنچ جائے، بندے اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ یہ تمام رسول اللہ کے سفیر بن کر آتے تھے، اور مخلوق یا بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ یہ رسول رہے۔ اس اعتبار سے چند باتیں، قرآن کہتا ہے تمام رسولوں کے متعلق، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تو ہے عملی پہلو کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کے نقش قدم پر آؤ تو میری اطاعت کا دعویٰ صحیح ہوگا، بلکہ اطاعت کیا، میرے رسول کے نقش قدم پر آؤ گے تو میری محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ تب قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ کرتے ہو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے وہ عملی پہلو کہ اللہ نے تمام رسولوں کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں یہ بھی ارشاد فرمایا ان کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے میری اطاعت ہوگی، ان کی اتباع کرتے ہو تو میری محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا۔ یہاں سے ایک بس لوٹ سمجھ لیجیے، دنیا میں یہ اصول مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، اگر اس سفیر کے ساتھ کوئی توہین ہو تو وہ اس پورے ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ کبھی ایران نے، کبھی اور ممالک نے امریکہ سے اور دیگر ممالک سے اپنے سفیروں کو صرف اس لیے واپس بلایا کہ سفیر کی شان میں گستاخی کی گئی، اور سفیر کا قتل اگر ہو جائے تو یہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ موتا جو ہوا سلطنت روما کے خلاف، وجہ یہی بنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو شہید کیا گیا تھا، اللہ کے رسول نے بدلہ لینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ تو یہ تو ہوا سفیر والا پہلو، لیکن اس میں عملی پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی اہمیت کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح قرآن آپ کے اختیارات کو واضح کرتا ہے، قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دے اسے مانو، اور جس بات سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اتھارٹی دے کر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس بات کا حکم دے اسے مانو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی وضاحت ہے جو قرآن نے کہا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات اللہ کی طرف سے، آپ کی ذات کی اہمیت، قرآن نے کہا سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے اپنی خواہش کی بنیاد پر ارشاد نہیں فرماتے، یہ سب کچھ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا۔ تو اس ساری زمین پر بلکہ ساری کائنات میں وہ واحد ذات جن کی پوری زندگی کے تمام اقوال وحی الہی کی روشنی میں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ نہ صرف یہ کہ آپ کے اقوال، بلکہ 3 مرتبہ آپ سے کہلوایا گیا، ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ، میں صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کے تمام اعمال بھی وحی الہی کے مطابق. دنیا میں کسی انسان کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا جو رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں وحی کے مطابق، جو کرتے ہیں وحی کے مطابق. پھر وہ رب آپ کی شان کو بیان کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. بڑی پیاری ترجمانی ایک مکتب فکر کے مفسر نے کی کہ آپ اوپر ہیں، اخلاق آپ پر آ کر ختم ہو گئے ہیں، اخلاق آپ کے پیروں تلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس باری تعالیٰ نے اپنے رب کے لیے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا فرما دی. اس سے مراد وہ نہر کوثر بھی ہے جو جنت میں ہے، جس کا ایک حصہ میدان حشر میں بھی ہوگا. لیکن علماء نے اس میں سینکڑوں اقوال نقل کی اور وہ سب اپنی جگہ درست ہیں کہ خیر عظیم اور خیر کثیر رب کائنات نے اس دنیا میں محمد کریم کو عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی سب سے بڑھ کر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس کے آخر میں کیا ہے سورہ کوثر کی، ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن ناکام و نامراد رہے گا. آپ سب کے علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے تھے لیکن چھوٹی عمر میں انتقال ہو گئے. جب ایک صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، جی ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد، بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، یہ تو ابتر ہو گئے، ان کا تو نام ہی مٹ جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے وہیں کہہ دیا، ان شانئک هو الابتر. آج زمین پر ابو جہل ہو یا ابو لہب، اس طرح کے گستاخ، ان کا ایک بھی نام لیوا نہیں ملے گا. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بیٹا کوئی نہ ہوا، ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ان کو ماننے اور ان کا نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں وہ ہیں جو صرف ان پر لکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نام اس لسٹ میں آ گیا، کہ جو لسٹ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ لکھا ہے. وہ اللہ یہ بھی کہتا ہے سورہ انشراح میں، ورفعنا لك ذکرک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر اقامت میں، جہاں توحید کی گواہی ہے وہاں رسالت کی شہادت بھی. اور زمین کا نظام رب کائنات نے ایسا رکھا، ہر لمحے سورج کا طلوع ہے، ہر لمحے کسی مقام پر سورج کا غروب ہے، ہر وقت اذانوں کی صدائے بلند، ہر وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. تو بات یہ ہے کہ آج کوئی بدبخت، بدباطن، خبیث قسم کا شخص یا عورت کوئی بدتمیزی کر بھی لے تو کیا سورج نکل آئے، کوئی تھوکے تو کیا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے؟ رب کائنات نے تو پوری کائنات کا نظام یہ رکھا کہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی ہر لمحے دی جا رہی ہے. ہاں، ان خود سے باتیں رکھنے والوں کا انجام برا ہونا ہے. قرآن نے سورہ لہب بھی دے دی ہمیں، قیامت تک کے لیے دے دی. یہ بدبخت بھی شامل تھا ابو لہب، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے میں اللہ کو اس قدر یہ بات ناپسند آئی کہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائیں. بلکہ غور کیجئے گا، اللہ شاید اپنے نہ ماننے والوں کو آخرت میں سزا دے، کچھ کو دنیا میں بھی دیتا ہے. اللہ اپنے کچھ نہ ماننے والوں کو ممکن ہے دنیا میں سزا نہ دے، آخرت میں دے، ایسے ملحد قسم کے لوگ. لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کیا ہے. یہ جو پیغمبروں کے حالات اور واقعات آتے ہیں، کیا ہے؟ کیا نوح علیہ السلام کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ وہ تمہارا دماغ، استغفر اللہ، تمہارا دماغ چل گیا نوح، یہ تم کشتی بنا رہے ہو، خشکی میں کہے کہ کشتی بنا رہے ہو، مذاق اڑایا قوم نے. وہ کہتے ہیں میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں. اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں آئی، پوری قوم مٹا دی گئی، پوری قوم ہلاک کر دی گئی، ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا. اس تنازع میں بھی اگر اللہ کے رسولوں کے حالات کو پڑھیں جو قرآن بار بار بیان کرتے ہیں، ہم نے پڑھا نا سورہ آراف میں، ہم نے پڑھا سورہ ہود میں تفصیل ان واقعات کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو خود دنیا میں سزا دی ہے. تو یہ تو الہامی تعلیم ہے، یہ تو الہی فیصلہ ہے کہ گستاخان رسول کا انجام برا ہی ہونا ہے، ذلت آمیز ہونا ہے. اور اس پر یہ بات بارہا آ چکی، علماء دلائل پیش کر چکے، اور پاکستان کی مختصر تاریخ میں نے غالباً پچھلے جمعہ عرض کی تھی، پہلے یہ سزا 2 سال کی ہوتی تھی، پھر یہ 3 سال کی ہوئی، پھر یہ عمر قید کی ہوئی، لیکن علماء کو چین نہیں آیا کہ تم ظلم کر رہے ہو اللہ کی شریعت کے ساتھ، گستاخ رسول کی سزا قتل سے کم نہیں ہے. تب جا کے بالآخر پاکستان کی قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا، اور یہ 295B کے بعد سی کا بھی ایڈیشن ہوا، جس کے تحت اب گستاخ رسول کی سزا قتل سے کم نہیں ہے. تو الحمدللہ قانون کی سطح پر تو یہ کام ہوا، یہ اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک، اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کے رسول کی شان میں اگر گستاخی کا معاملہ ہو تو ان کے سامنے یہ بات الہی سکیم بھی رہے، اور یہ امت کا اجماع بھی ہمارے سامنے رہے کہ گستاخ رسول کی سزا اس سے کم تر نہیں کہ اسے قتل کیا جائے. اور یہ معاملہ، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہمارے نزدیک احترام کے اعتبار سے تمام کے تمام رسول واجب الاحترام ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی شان کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی وہ واجب القتل سے کم نہیں ہے، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایکسوڈس کتاب استثناء کی آیات ہوں جس میں خدا کی ذات کے حوالے سے بد کلامی کرنے والے، خدا کی کتاب کے حوالے سے بد کلامی کرنے والے، خدا کے رسول کے حوالے سے بد کلامی کرنے والوں کی سزا قتل ہی متعین ہے، چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ جدید جسے کہتے بائبل میں متیو کی متی کی انجیل کی کتاب ہو، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، خدا کی ذات کے بارے میں بد کلامی کرنے والا، خدا کی کتاب کے بارے میں بدکلامی کرنے والا، خدا کے رسول کے بارے میں بدکلامی کرنے والا، خدا کے قانون کے بارے میں بدکلامی کرنے والا، اس کی سزا قتل سے کم نہیں ہے. اس پر تمام الہامی مذاہب جو ہے وہ اگریڈ ہیں، متفق ہیں. پھر وہ مغرب جس کی طرف سے آج ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں، اور جن کے زیر اثر ہمارے دنیا پرست کچھ حکمران، دنیا پرست کچھ قائدین، اور دنیا پرست کچھ دانشور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے محمد رسول اللہ کی محبت نکال لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی علم میں رہنا چاہیے 250 برس سے زیادہ، اب نہیں ہے 250 برس سے زیادہ بلاسفیمی لا، توہین کا قانون خود یورپ میں جاری رہا، جس میں کسی مذہب کے بارے میں یا مذہبی شخصیات کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کی سزا قتل بھی رہی، جلا کر مارنا بھی رہی، گردن اڑا کر قتل کرنا بھی رہی، ان کو زبان ان کی اس میں کیل ٹھوک کر چھید کر دیا جائے یہ بھی رہی، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، مختلف ادوار میں 250 برس تک یہ قانون خود مغرب میں بھی جاری رہا. لیکن کیا کہیں، کیونکہ وہ روح مذہب ان میں سے نکل چکی، مذہب کو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاست سے الگ کرو، اسٹیٹ افیئر سے الگ کرو، اور مذہب کو بالکل انہوں نے فراموش کر دیا. تو اب وہ تصور ہی خدا کا یا خدا کے کسی رسول کا یا خدا کی کسی کتاب کا یا خدا کی کسی شریعت کا ہی نکل چکا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہ کرے. اور غور کیجئے اس بات کو، یہ جو مطالبات آ رہے ہیں اس کی پوری تاریخ ہے. مغرب دلائل کے میدان میں تو ہم سے نہیں جیت سکتا، ہاں کچھ عسکری اس نے کوششیں کی ہیں، اس کے نتیجے بھی ہمارے سامنے، عراق سے بھی بھاگنا پڑا، اب افغانستان سے بھی امریکہ کو بھاگنا پڑ رہا ہے. اب وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ ان کو ان کے اپنے اندر سے ختم کر دیا جائے. چنانچہ کبھی ابو غریب جیل میں یا دیگر جیلوں میں قرآن کی بے حرمتی کرتے، کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچرز بناتے، خاکے بناتے، کبھی حجاب پر پابندی کا قانون لے کر آتے ہیں، کبھی مسجد کے میناروں کو میزائل کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی یہی پاکستان کے 2-4 بھنگیوں کو جنہوں نے گستاخی کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، رات و رات بھگاتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، ان کو آباد کرتے ہیں، شادیاں بھی کراتے ہیں ان کی، اور نوکریاں بھی دیتے ہیں ان کو، اور وہاں کی شہریت بھی دیتے ہیں.